السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ، شرح عقیدہ واسطیہ، پیج نمبر 318. ہم نے اسباب عجب یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے حیرت کا اظہار کرنا، ایک نظر تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں اس کو، یعنی تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں؟ کیونکہ ہم اس سے ہمارے عقیدے کا تعلق ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے فرقے تھے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا انکار کیا، جیسے جہمیہ ہے اور معتزلہ فرقہ ہے، قدریہ فرقہ ہے، اور اسپیشلی جو جہمیہ تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا خاص انکار کرتے تھے. جاد بن درہم جس کا بانی تھا، اور ابو جہم بن صفان، یہ اس کے بانی تھے اس فرقے کے. ان لوگوں نے اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہر صفات سے خالی قرار دیا، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں لیکن اس کی ذات کے لائق ہیں، اس کی شان کے شایع نشان ہیں، سبحان اللہ، انسانوں کی جیسے نہیں ہے. کیونکہ مخلوق اور خالق میں کوئی مماثلت ہو نہیں سکتی، یعنی کوئی سملیرٹیز نہیں ہو سکتی خالق اور مخلوق میں. خالق خالق ہے سبحان اللہ. اور ایک جملہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ رب ربہ، رب رب ہے اگرچہ کہ وہ آسمان دنیا پر نزول فرمائے، اور عبد عبدہ، بندہ بندہ ہے چاہے کہ وہ ایلیویٹ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تھا، اب دیکھیں سب سے بلندی کی شکل کوئی ہو سکتی ہے بندے کے لیے، تو یہ کہ اس کو آسمانوں پر جانا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، ہے نا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو آسمانوں پر، دور کی مسجد لے گئے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے وہ آسمانوں پر ہی کیوں نہ چلا جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب رب ہے چاہے وہ آسمان دنیا پر نزول ہی کیوں نہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول فرمانے سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، یہ نہیں آتی. اور جو اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی اس پر ہمارا ایمان اور یقین لازم و ملزوم ہے، ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. جیسے کہ جہمیہ وہ لوگ کیا کہتے کہ نعوذ باللہ کہتے کہ بھلا اللہ تعالیٰ میں صفات کیسے ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا فلاں ہمارے گھر میں درخت ہے، تو آپ کہیں کہ اچھا وہ درخت کے پتے کیسے ہیں، تو آپ کہیں کہ بھئی وہ درخت کو تو پتے ہی نہیں ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے اس کی برانچز کیسی ہیں، شاخیں کیسی ہیں، کہا اس کو تو کوئی برانچز ہی نہیں ہے. اچھا کہا اس کا تنا کیسا ہے، اسٹیم کیسا ہے، تو کہیں کہ اس کو تو اسٹیم ہی نہیں ہے. تو کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی اس کی روٹس کیسی ہیں، پھر تو کہیں اس کی تو روٹس ہی نہیں ہے. تو کیا پھر کوئی چیز ہو سکتی ہے بھلا، جب روٹس نہیں ہے، برانچز نہیں ہے، پتے نہیں ہیں، اسٹیم نہیں ہے، تو کچھ ہوا ہی نہیں پھر. تو نعوذ باللہ جہمیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھا، یعنی نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو خالی کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہیں سے انسان پھر ایتھیزم کی طرف جاتا ہے اصل میں. یعنی یہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جتنے باطل فرقے تھے، یا اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے بری ذمہ قرار دینا یا اسے خالی قرار دینا، جیسے ان لوگوں نے معطل کر دیا تھا نا، تعطیل بھی نہیں کر سکتے، ہم تشبیہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی صفات میں، تعطیل نہیں کر سکتے، تمثیل نہیں کر سکتے، تکیف نہیں کر سکتے. نہیں، اس کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی ہیں قرآن میں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیفیت نہیں بتائی کہ وہ کیسا ہے. وہ ہنستا ہے تو کیسے ہنستا ہے، وہ کلام کرتا ہے تو کیسے کلام کرتا ہے، وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے تو کیسے تعجب کرتا ہے، وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو کیسے نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے بارے میں کوئی کیفیت نہیں بتائی، تو ہم کو بھی اس کے بارے میں ایسی خاموشی اختیار کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نزول تو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا تو ہے، اللہ تعالیٰ تعجب تو فرماتا ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں ہم کو بتائی گئی. تو ہم کو بغیر تکیف کے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہم ویسے ہی تعریف بیان کرتے ہیں جیسے کہ اس کی شائن شان لائق ہے. اور اسی طرح سے بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کوئی مثال دیے، ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے اچھا اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے فلا بندے کے جیسے، نہیں. اور بغیر کسی تشبیہ کے، یعنی مشبہ سے پاک قرار دینا اللہ تعالیٰ کو، ہر نقص سے، عیب سے پاک قرار دینا، اس کو منزہ قرار دینا. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، منزہ قرار دیتے ہیں، جس کو تنزیہ کہا جاتا ہے، جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندوں کی مشابہت سے نہیں ہو سکتا ہے، ویسا نہیں ہو سکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے کیفیت بھی نہیں بیان کی جا سکتی, اور اسی طرح سے ہم اس کی تعطیل بھی نہیں کر سکتے, یعنی اس کی صفات کو معطل بھی نہیں قرار دے سکتے. معطل کا مطلب کیا ہوتا ہے, لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا بئر معطلہ, ہے نا, کہ خالی کنویں, تو کسی کو کسی چیز سے خالی قرار دینا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے خالی قرار دے دیں گے تو بچے گا کیا؟ تو یہی چیز اصل میں جو آج کمیونسٹ ایتھیسٹ پیش کر رہے ہیں, یا ایکچولی مادہ پرستانہ نظام بھی, جتنے بھی آج ہم جتنے ازم ہم دیکھتے ہیں, مٹیریلزم, کمیونزم, فاشزم, جتنے بھی آپ سوشلزم جو بھی آپ دیکھ لیں, سارے کے سارے ایکچولی لے کر جاتے وہیں آپ کو جہاں پر آپ کی زندگی میں اللہ یعنی خدا نام کی کوئی چیز نہ ہو, آپ مادر پدر آزاد ہیں, جو چاہیں کریں. کہتے ہیں دنیا خود ایسی بن گئی ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, نعوذ باللہ. تو ایکچولی یہ جو سارے نظریات آپ کو آخر کہاں لے کے جا رہے ہیں, ایتھیزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو, نعوذ باللہ, آپ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کو نکال دینا چاہتے ہیں, کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات ہی نہیں تو پھر ذات بھی نہیں ہوئی, ذات کو بھی معطل کر دینا چاہتے ہیں. خالی ہونا مطلب اس کا مطلب پھر وہ ذات ہی نہیں ہوگی, ایک ایک صفات سے آپ خالی قرار دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو پھر اس کی ذات کی نفی بھی ہو جائے گی نا اسی طرح سے. تو یہ چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اظہار کرنا, نعوذ باللہ, یہ بندوں کے جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اظہار کرنا ایکچولی یہ اس کی اپنے بندوں پر رحمت کی وجہ سے ہے, کہ میرے بندے بھلا مجھ سے کیوں ناراض, کیوں مجھ سے مایوس ہوں گے. اور جب بندہ, آپ دیکھیں کہ جب فرشتوں سے پوچھتا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, آپ کو معلوم ہوگا کہ جب رپورٹ دی جاتی ہے فرشتے سارے رپورٹ دیتے ہیں, اور فجر اور عصر میں ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فرشتوں کی, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے, اپنے فرشتوں سے پوچھتے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, تو جب ہم نے ان کو چھوڑا تھا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, سبحان اللہ. تو کیا اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے؟ ضرور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے, وہ العلیم ہے, البصیر ہے, الخبیر ہے. لیکن وہ فرشتوں پر اپنے بندوں کی ایکچولی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ دیکھا میرے بندے کیسے میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے, فرشتوں سے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے, اس کے لیے کسی چیز کا چھپا ہونا سوال ہی پیدا ہوتا, امپاسبل ہے. تو بہرحال اگر تعجب یا عجب ہم انسانوں کے لیے تو ہو سکتا ہے, کہ بھئی ہم کو کوئی چیز اگر نہیں معلوم ہے اور اچانک معلوم ہو جائے تو ہم حیرت کا اظہار کر دیں کہ ہائے اچھا ایسا ہو گیا, تو کیونکہ ہم کو علم نہیں ہوتا. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا عجب یعنی اللہ تعالیٰ کا حیرت کا اظہار کرنا یا اللہ تعالیٰ کے لیے تعجب, یہ ہم انسانوں کے معنی نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو ہر چیز کا علم ہے, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے, ہے نا. تو یہ تعجب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نقص کا باعث نہیں ہے, بلکہ اپنے بندوں پر رحمت کا, یا اپنے بندوں کے لیے جو رحمت کی صفت ہے کہ بندے میری رحمت کو جانتے نہیں ہیں, یہ اس بات پر عجب ہے یہاں پر, کہ بندے کیوں مایوس ہیں میری رحمت سے, میں تو ضرور ان پر رحم فرماؤں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے ہماری طرف, اللہ تعالیٰ کا سننا جیسی سماعت ہوتی ہے ویسے سننا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا جیسے کلام ہوتا ہے ویسے کلام کرنا ہے, لیکن ہم انسانوں کی طرح نہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کی شان کے لائق ہے جیسے وہ کلام کرتا ہے, ہم کو اس کی کوئی کیفیت پتہ نہیں ہے, کوئی ہم کو اس کی خبر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ہنسنا, اللہ تعالیٰ کا تعجب کرنا, وہ بھی اس کے شائن شان ہے, اسی کے لائق ہے. ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے, اس کے کلمہ کن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک حالت سے انسان دوسری حالت میں ہو سکتا ہے, ابھی کچھ تھا اور کبھی کچھ ہو جائے گا, یعنی خوشحالی بدحالی سے بدل سکتی ہے اور بدحالی خوشحالی سے بدل سکتی ہے, تو مایوس نہ ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ اپنی حالت یہ ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہے, جب بندہ مایوسی کا شکار ہے جبکہ اس کا دل مایوس اور خوشحال کو بعید خیال کیے بیٹھے, نہیں وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ میری بدحالی خوشحالی میں بدلے گی یا نہیں بدلے گی. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بندے سے حیرت کرتا ہے, اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے کہ وہ اس ارحم الراحمین کی رحمت سے مایوس ہے جو ایک کلمہ کن سے ہر چیز تبدیل کر سکتا ہے, یعنی اسے معلوم ہے کہ تمہاری سختی کا زوال ہونے کو, یعنی ختم ہونے کو ہے تمہاری سختی. تو اللہ تعالیٰ کی جو کئی صفات ہم کو ملتی ہیں, جو تعجب جو اس یعنی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ بل عجبت ویسخرون, بلکہ میں نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، جب چاہتا ہے ایک حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہنسنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی بندوں کے ساتھ اس کی رحمت کی دلیل ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس پر ہمارا ایمان لانا لازمی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہم کو علم ہوگا تو ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، اور مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے اصل میں، جیسے کہ سورہ ہجر میں آتا ہے کہ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ گمراہوں کے علاوہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے، اور ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو ایکچولی اس لیے اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ تو انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھے اور اس سے دعا کرے، تو اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، اس سے مغفرت کرے، مغفرت کی دعا طلب کرے تو ضرور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مغفرت فرمائے گا، استغفار کرے تو ضرور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری توبہ کو قبول کرے گا، اور شرعی تقاضوں کے مطابق اگر وہ عبادت کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبولیت کا درجہ دے گا، کوئی مشکل اگر آ پڑی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ مشکل دور فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے شک یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو مشکل آتی ہے زندگی میں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی بھی فراہم کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رجل یا قدم کا اس بات، جو پانچویں حدیث ہم کو بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متفق علیہ حدیث ہے، جہنم میں لوگوں کو مسلسل پھینکا جاتا رہے گا اور وہ کہتی رہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا پاؤں رکھے گا، اور دوسری حدیث میں کہ اس میں اپنا پاؤں رکھے گا، اس پر وہ سکڑ جائے گی اور کہہ اٹھے گی بس بس قط قط۔ تو یہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی لوگ اس میں پھینکے جائیں گے جہنم میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم کو قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ بچوں اس آتش جہنم سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، تو اس میں پتھر اور انسان ڈالے جاتے رہیں گے جہنم میں۔ تو جب لوگوں کو اس میں پتھروں کی طرح پھینکا جاتا رہے گا یا آلریڈی لوگ وہاں پر موجود ہوں گے جہنم میں، تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں کس طرح سے ڈھکیلا جائے گا، کیسے بے عزت کر کے اس میں ڈالے جائیں گے، یعنی عزت کے ساتھ نہیں داخل ہوں گے جہنم میں۔ جہنم میں جیسے سورہ ملک میں آتا ہے کہ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں ان کی کوئی جماعت تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اور سورہ قاف میں ہم کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہی تقول حل من مزید، جب اس سے پوچھا جائیں گے حلیم تلاتی کہ تو بھر گئی، تو وہ کہیں گے حل من مزید۔ تو جب جہنم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ اور ڈالو اور ڈالو، اور مزید کچھ موجود ہے، یعنی اور لاؤ۔ تو بہرحال اس صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہی معنی ہے کہ جہنم کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں، وہ لوگوں کو مزید مانگتی رہے گی کہ اور بھی میری جگہ، میرے اس میں جگہ ہے موجود ہے، اور ڈالتے جاؤ اس میں لوگوں کو، یعنی مزید مطالبہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے۔ تو یہاں پر حتی یدا رب العزتی، رب العزت کی تعبیر یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غلبے اور عزت کی وجہ سے، اس کی قدرت کاملہ کی وجہ سے، اس کی سبحان اللہ کیا مقام ہے اللہ سبحان تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنا پاؤں رکھ دیں گے تو وہ کہے گی کہ بس بس۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں رکھیں گے، تو اللہ اس کے لیے حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ رجلہ کا لفظ آیا ہے اور قدمہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجل اور قدم کا معنی ایک ہی ہے، انسان کے پاؤں کو قدم سے موسوم کرنے کی وجہ کہ اسے چلتے وقت آگے کیا جاتا ہے، قدم مطلب آگے بڑھانا، اس لیے کہ جب تک کوئی اپنے پاؤں کو آگے نہیں بڑھائے گا چل نہیں پائے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر جہنم کا جو حصہ ہے وہ سکڑ جائے گا، یا وہ سکڑ جائے گی اور کہے گی قط قط، یعنی میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، یعنی اب میں اور کسی اور کو نہیں چاہتی۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم کو پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جو چیزیں ہیں، جمادات ہیں، وہ بھی بات کر سکتی ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ جس نے ہر چیز کو قوت اور گویائی دی ہے، کیونکہ وہی تقول، یعنی جہنم خود کہے گی۔ پھر دوزخ سے خبردار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے لا تزال جہنم یلقى فیہا وہی تقول حل من مزید، تو یہ بھی ثابت ہوا جہنم بھی کلام کرے گی، بات کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا ثبوت ہم کو یہاں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بھرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہے نا، سورہ ہود میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا، سب کے سب سے۔ تو جب جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں ابھی مزید گنجائش باقی ہوگی اور وہ مزید کا مطالبہ کرے گی، اس پر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دے گا اور وہ سکڑ جائے گی، اور اس طرح سکڑنے سے بھر جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا منظر ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کچھ نئے لوگ پیدا فرما کر ان سے بھر دے، مگر وہ کسی کو بھی کسی گناہ کے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ لیکن جنت کا معاملہ اس کی بالکل برعکس ہوگا، جب اس میں کچھ گنجائش باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ نئے لوگ پیدا فرمائے گا اور پھر انہیں اپنے فضل رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ چوتھا فائدہ اس حدیث سے ہم کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کا قدم حقیقی ہے جو کہ مخلوق کے پاؤں کے مماثل نہیں ہے، ان مخلوق کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت اس جیسی صفت کو صفت ذاتیہ خبریہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے موسوم کرتے ہیں، کیونکہ جو جہمیہ فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا تھا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے صفات سے عاری قرار دیا اور ایک طرح سے پھر اس کی ذات کی بھی نفی کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے کہ اس کا علم صرف خبر کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبر دی ہے، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، نہ ہی رسول اکرم نے دیکھے ہیں، نہ ہی ہم نے دیکھا ہے، کسی مخلوق نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن وہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں جو مخالفین ہیں، جو باطل نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا رد کس طرح سے کیا گیا؟ جو اشاعرہ تھے اور اہل تحریف، جنہوں نے تحریف کی، تحریف کا مطلب ہوتا ہے نا چینج کر دینا، تو وہ اس بارے میں جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں اہل سنت سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَيَدَوْ عَلَيْهَ رِجْلَهُ کا معنی یہ ہے، یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم پر اس کے مستحقین کی ایک جماعت رکھ دے گا، اس لیے کہ رجل جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ ایوب علیہ السلام کے واقعے میں آتے کہ ارسل اللہ الیہ رجل جراد من ذہب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سونے کی ٹڈیوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس جگہ رجل جماعت کے معنی میں ہے، مگر یہ باطل ہے اور تحریف ہے، باطل نظریہ اور تحریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اہل جہنم کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی چیز کی اضافت کا مطلب اس کی تکریم ہوتا ہے یا اس کا شرف بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ قدم کو مقدم کے معنی میں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم پر ایسے لوگوں کو رکھے گا جنہیں وہ اس کی طرف آگے بڑھائے گا، لیکن یہ معنی بھی باطل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو آگے نہیں کرے گا، بلکہ انہیں یدعون الی نار جہنم دعا، آتش جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا ان کو۔ تو آپ دیکھیں کہ جو تحریف کرنے والے لوگ ہیں کیسے خوبصورتی سے کسی بھی چیز کی تحریف کر دیتے ہیں، یعنی بات کو بدل کر کچھ اور اس کے معنی پیش کر دیتے ہیں، یا کچھ اور معنی بدل دیتے ہیں، جیسے نا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں والا معاملہ ہے، کہ قرآن کی غلط تاویل کرنا یا پھر تحریف کرنا، اس کو چینج کر دینا اس کے معنی کو۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قدم پر علی سبیل الحقیقت اور بغیر کسی مماثلت کے، یعنی بغیر کسی سملیرٹیز کو بتاتے ہوئے ایمان لانا واجب قرار دیتے ہیں۔ ہم اس کے قدم یا پاؤں کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ تو رسول اکرم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں یا قدم ہے، مگر اس کی کیفیت سے ہم نہیں آگاہ نہیں ہیں ہم لوگ، اور یہی ہماری لا علمی ہے۔ اصل میں یہ انسان کا علم ہے، اور لا علمی کی بنا پر بات کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ وَأَن تَقُولُ لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس سے ہمیں کیا فائدے ہوئے کہ ہمیں دوزخیوں کے جیسے پھر اعمال نہیں انجام دینے ہیں. ہمیں اس بات سے خبردار رہنا ہے, آگاہ رہنا ہے کہ کون سے کام ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس راستے پر لا علمی میں چلنا پڑے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہو جو راستہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم وہ راستے پر چلیں. تو جہنم کے لیے کلام کرنا ثابت ہوا, تو اللہ تعالیٰ اگر حکم دے تو ہر چیز بول اٹھے گی, ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زبان دے سکتا ہے بات کرنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو کیا وہ مجال ہے کہ وہ انکار کر دے کہ ہم بولیں گے نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ بتائیں, ہماری اسکن کو بھی کیا حکم دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن؟ آپ بتائیے, یہ جو آج ہماری اسکن ہے اور خاموش ہے, صرف زبان ہماری بات کرتی ہے, جی, تو ہماری اسکن خود گواہی دیں گی, ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس بات سے, اور اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہماری اسکن خود ہمارے خلاف گواہی دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے گا وہ کلام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا تو جہنم بھی کلام کرے گی. قط قط کا لفظ جہنم کہے گی کہ بس بس, جب اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پاؤں رکھیں گے. تو اللہ کے لیے کلام اور صوت کا اس بات, صوت مطلب آواز, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں, یقول اللہ تعالی یا آدم فیقول لبیک وسعدیک فینادی بصوت ان اللہ یامرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے آدم, وہ کہیں گے لبیک وسعدیک, پھر اللہ تعالیٰ آواز کے ساتھ پکارے گا, اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد سے جہنم کا لشکر نکال. اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن فرمائے گا, اے آدم, آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبیک وسعدیک. لبیک کے معنی ہوتے ہیں میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. یہ لفظ مثنی ہے, یعنی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, معنی جمع کا ہے اس کا. اور صادق یعنی میں تیرے حکم پر لبیک کہتا ہوں, تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے سعادت مند بنا اور میری مدد فرما. فینادی, یہاں پر اس فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز دے گا. بصوتین, یہ تاکید ہے اصل میں, اس لیے کہ ندا ہوتی ہی بلند آواز کے ساتھ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ ولا طائر یطیر ولا طائر یطیر جب جناحیہ الا امم امثالکم, کہ اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے دو پروں پر مگر وہ امتیں ہیں تمہاری طرح کی. تو پرندہ اڑتا ہی دو پروں پر ہے, لہٰذا سے یعنی یہاں پر مقصود کرنا بتانا ہے کہ تاکید کے لیے, تو آواز کا لفظ یہاں لایا گیا ہے صوت کا, تو مطلب یعنی تاکید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں کلام کرے گا. اب یہاں پر یہ نہیں فہم کہ انی آمرک, میں تجھے حکم دیتا ہوں, یہ عظمت و کبریائی کے باب سے ہے, جس طرح کہ بادشاہ اپنے لشکر سے کہتے کہ بادشاہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے, اس سے فخر کرنا اور اپنی عظمت و بڑائی کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی متکبر ہے, وہی عظیم ہے. اور قرآن میں بھی انداز اختیار کیا گیا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, حالانکہ حکم تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر حکم دے گا اللہ تعالی, تو آدم علیہ السلام نے پوچھا میرے رب دوزخ کے لشکر سے کیا مراد ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 سے 999. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ 1% میں شامل کرے, یعنی ہم سب کو. تو یہاں پر اصل میں جس بات کا ثبوت دیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آواز کا ثبوت, اس کا ندا دینا, اس کا کلام کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتے تو ظاہر سی بات ہے وہ آواز ہی سے کرے گا نا, آواز ہی آئے گی اس کی, لیکن وہ ہم انسانوں کی جیسی آواز نہیں ہوگی, یا ہم انسانوں کی جیسی کیفیت نہیں ہو سکتی, کیونکہ لئیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال ہے ہی نہیں, اس کی مثال کی مانند بھی کوئی مثال نہیں ہے. تو اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے, لیکن اس کا کلام کرنا ثابت ہے, اس کے لیے آواز بھی ہے. تو اگلی حدیث میں جو آتا ہے, تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام کرے گا, اس کے یعنی اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. سبحان اللہ, اللہم ربنا جل منہم، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کی امید دلانے کے لیے، خبر دینے کے لیے ہم سے کلام کرے جنت میں داخلے کے لیے۔ تو جس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا وہ یہ ہوگی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا جو زبان کو سمجھانے کے لیے ٹرانسلیشن کا کام دے، ٹرانسلیٹ کر کے سنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات بندہ ڈائریکٹ سمجھ سکیں گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے بھی، کہ کیا دیکھیے جو ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے کوئی بھی زبان کا، تو وہ پہلی بات تو امانت دار ہونا چاہیے، اور پھر اس زبان کا وہ عالم بھی ہونا چاہیے جس زبان میں اللہ تعالیٰ کلام، سوری جس زبان میں وہ کلام کر رہا ہے، اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی زیادہ معلومات رکھنی ضروری ہے۔ جیسے اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ترجمان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا کسی ترجمان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرے گا تاکہ بندہ ڈائریکٹ اس کو سمجھ سکے گا۔ تو اس حدیث سے بھی ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ ہزاروں میں سے 999 کا لشکر جہنم میں جائے گا، تو اس سے ڈرے گا کہ کہیں مجھے اس لشکر میں نہ شامل کر لیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں ابھی ہم نے بھی یہ دعا کی نا کہ اللہ نہ کرے کہ ہم وہ 999 میں نہ ہوں، بلکہ ہم کس میں ہوں؟ وہ جو ایک بچ جائے گا جو جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے ہم کو کہ جب انسان اس گفتگو کا، یعنی اس کلام کا تصور کرے گا جو اس کا رب اس سے کرے گا، سبحان اللہ، تو ایک طرح سے اس کو آنر بھی ملے گا اور ڈر بھی ہوگا، ڈر اس بات کا کہ کہیں مجھ سے میرے حساب کتاب کا سوال نہ کر لیا جائے، ہے نا، یعنی اس کو خوف ہوگا، پھر ایک ڈر ہوگا کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب کتاب کرے گا، ڈائریکٹ کلام کرے گا مجھ سے، تو میں کیا جواب دوں گی اس وقت، تو کہیں میں ایسے اس وقت میں کہیں میں مجھے رسوا نہ کر دیا جائے، مجھے سب کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو کہ سب، یعنی سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا، اس وقت تو حساب کتاب سب کھلم کھلا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کو چاہے گا ان کے جو گناہ تھے یا جو ان کے برے کام تھے وہ چھپا بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چادر اوپر ہوگی جس سے بندہ چھپ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھر یاد دلائے گا کہ اچھا تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، گناہ اس کو یاد آ جائیں گے بندے کو، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جیسے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کی تھی، پردہ ڈالا تھا، ایسے ہی میں یہاں پر بھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، اور اللہ کرے کہ ہم کبھی کسی کی گناہوں کی پردہ پوشی پر زبان نہ کھولے، یعنی ہم دوسروں کے گناہوں کو چھپانے والے بنیں گے، دوسروں کی برائیوں کو چھپانے والے بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری برائیوں پر پردہ ڈالے گا۔ اگر ہم یہ بات سوچ لیں تو کبھی ہم کسی کی برائی کریں ہی نہ صحیح میں۔ تو جب انسان کو یہ خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا اور اس کا حساب کتاب لے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت سارے گناہوں سے بچتا رہے گا، بہت سارے برے کاموں سے وہ بچتا رہے گا، برائیوں سے باز رہے گا، اور ایک طرح سے اس کو ایک خوشی بھی ہوگی نا، یعنی کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، کتنی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑے آنر کی بات ہے۔ تو اللہ کے لیے صفت علو اور بھی جو مزید دوسری صفات ہیں اس کا ثبوت جو آٹھویں حدیث اس کے لیے لائے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد احمد نے اسے روایت کیا ہے، ہمارا رب جو آسمان میں ہے، تیرا نام بڑا مقدس ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں نافذ ہے۔ جب رسول اکرم کسی مریض کو دم کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فجل رحمتک فی الارض اغفر لنا ذنوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمت من رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا الوجه فیبرا۔ یہ جو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جو کارڈ ہے شفا کی دعا کا، جس میں شفا کی دعائیں ہیں اور صحیح طریقہ ہے شفا کا اصل میں، تو اس میں یہ دعا بھی، کیونکہ یہ کہیں اور نہیں ملتی دعا، ہم کو صرف یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سے ثابت ہے، اور اس کو نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس حدیث کے الفاظ کو۔ اور جہمیہ کا رد بھی کیا گیا ہے، ابن قدامہ نے اس حدیث کو لا کر جہمیہ کا رد کیا ہے۔ تو بہرحال دعا کے جو ترجمہ ہے، ہمارے رب جو آسمان میں، تیرا رب بڑا مقدس ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں نافذ ہے، جس طرح تیری رحمت آسمان میں اسی طرح اپنی رحمت زمین میں بھی فرما دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہ معاف فرما دے، تو پاک لوگوں کا رب ہے، اس بیماری پر اپنی رحمت سے رحمت نازل فرما اور اپنے شفا سے شفا نازل فرما تاکہ یہ تندرست ہو جائے۔ اور یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ شفا کی جو دعاؤں کا کارڈ ہے اس میں یہ دعا درج ہے، جو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دم کے بارے میں ہے مریض کے لیے، جب آپ مریض پر پڑھ کر اسے دم کرتے۔ تو یہاں پر اصل میں جو لفظ آئے کہ ربنا اللہ الذی فی السماء، یعنی جو اللہ آسمانوں پر ہے، تیرے نام پاک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے ہے، یعنی ہر نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کا نام، تیرا حکم آسمان اور زمین میں نافذ ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت سے بھی دلیل ملتی ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین تک امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے الا له الخلق والامر، خبردار ساری کی ساری مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تو جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے، اے اللہ تعالیٰ زمین پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو آسمانوں میں کیا زمین پر نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، زمین پر بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایکچولی یہ دعا مریض کے لیے کی جا رہی ہے، اور مریض کو ایسی خاص رحمت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ پھر اغفر لنا ہوبنا و خطایانا، گناہوں کی پردہ پوشی کرنا اور اس سے درگزر فرمانا، خوب کبیرہ گناہ اور خطایا صغیرہ گناہ، تو یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں، اور الگ الگ آئیں گے تو دونوں ایک ہی معنی میں ہوں گے، یعنی ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اس لیے کہ مغفرت کی وجہ سے دکھ اور درد کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ گناہ اصل میں گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی توفیق میں حائل ہو جاتے ہیں، اسی لیے گناہوں سے مغفرت مانگی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ مریض کو شفا نہیں ملتی اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے پہلے مغفرت کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ جو گناہ ہے اس کو معاف کر دیے جائیں تاکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ مل جائے۔ انت رب الطیبین، یہ خاص ربوبیت ہے، عام جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو سب پر چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ خاص ہیں کیونکہ بیمار کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ایمان لانے والے جادوگروں نے کیا کہا تھا جب وہ فرعون ان کے سامنے وہاں ایمان لائے تھے، آمن برب العالمین اور ربی موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو کہ موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ تو پہلے انہوں نے عام ربوبیت کا ذکر کیا، پھر ربوبیت خاصہ کا ذکر کیا، یعنی اور دوسرے لوگ تو بہت سارے رب کو مانتے ہیں نا، تو لہٰذا انہوں نے خاص طور سے موسیٰ اور ہارون کے رب کا ذکر کیا۔ جیسے کہ رسول اکرم کو کہنے کے لیے کہا گیا تھا قرآن میں کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله کل شیء، مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس شہر مکہ کے رب کی جس نے اسے محترم بنایا ہے اور ہر ہر چیز اسی کی ہے۔ تو رب هذه البلدۃ خاص ہے اور وله کل شیء عام ہے۔ تو طیبون سے مراد اہل ایمان ہے، ہر بندہ مومن طیب اور طاہر ہوتا ہے، تو جو مومن ہوتا ہے اس کو خاص شفا ملتی ہے اصل میں۔ تو اس دعا میں خاص طور سے ذکر ہے کہ مومن چونکہ پاک ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا بخش۔ تو رحمت خاص سے شفا نازل فرما، ایک تو وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ نہ تو مخلوق ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے الگ، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وربک الغفور ذو الرحمہ، اور تیرا رب معاف فرمانے والا اور رحمت والا ہے، تو اس کے نزول کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری رحمت جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آثار میں، جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ انت رحمتی ارحم بک من اشاء، اللہ تعالیٰ نے جنت کو مخاطب کرتے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ساتھ جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔ تو شفا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے اور اسی سے شفا ملتی ہے، لہٰذا شفا اس کا وصف ہے جو کہ اس کا ایک فعل ہے، یعنی شفا دینا، شفا مریض کو شفا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہے مگر اس اعتبار سے کہ مریض کو شفا ملتی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کچھ شفا کی رحمت مخلوق کے اندر داخل ہو گئی ہے، نہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں نے واقعہ لیا کہ روح اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے کہ اللہ کی روح ہی سما گئی نعوذ باللہ ان میں عیسیٰ علیہ السلام میں، تو وہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شفا دینا مریض کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شفا داخل ہو گئی اس میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے اس مریض کو اس بیماری سے دور کر رہا ہے، یہ مطلب ہے. فیبرام، یہ جواب دعا ہے، اس مریض پر رحمت نازل فرما تاکہ وہ تندرست ہو جائے. لیکن اگر اسے پیش کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو یہ جملہ اس طرح ہوگا کہ خبر کا فائدہ دے گا، یعنی یہ پڑھنے سے مریض کو شفا ہو جائے گی. ٹھیک، تو یہ دعا بھی ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی، یعنی اس کی رحمت آسمانوں میں بھی ہے تو وہ زمین پر بھی اسپیشل خاص طور سے نازل فرمائے. پھر اگلی جو حدیث ہے وہ علو کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کیا میں تجھے تامنونی وانا امین من فی السمائی، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے جبکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں اللہ تعالی ہے اور اللہ کی وحی پر اس کے امین ہیں، یعنی جو وحی لائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے آپ نے اس میں پوری امانت کا حق ادا کر دیا، اور جو جبریل امین ہیں جو وحی لانے والے ہیں وہ بھی بہت امانت دار ہیں. جیسے کہ سورۃ تکویر میں ہم پڑھتے ہیں نا جبریل امین کی صفت، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بے شک یہ پیغام ہے فرشتے عالی مرتبت کا جو صاحب قوت عرش والے کے پاس اونچے درجے والا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہاں وہ امانت دار بھی ہے. تو اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ رسول اکرم نے حضرت علی کی طرف سے ارسال کردہ کچھ سونا چار آدمیوں میں تقسیم فرمایا، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم اس کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، انہوں نے آپس کی تقسیم پر اعتراض کیا. تو اس پر رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، یعنی میں جو تقسیم کر رہا ہوں میں برابر تقسیم کر رہا ہوں، تو مجھے امین سمجھو، بے شک میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے. اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہاں پر یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے جو کہ امانت دار ہیں، اور جو فرشتہ وہ بھی کیسا ہے، وہ بھی امانت دار ہے، اور رسول اکرم جو ہے ان کی صفت بھی امانت دار ہے، امین ہے وہ بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے علو کا یہاں پر وہ ہے ثبوت کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. پھر اگلی حدیث میں آتا ہے کہ عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش پر اور وہ تمہاری حالت کو جانتا ہے، یہ حدیث بھی حسن ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی درمیانی مسافت کا ذکر کیا تو فرمایا، والعرش فوق الماء، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وکان عرش علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور واللہ فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه، اللہ عرش کے اوپر ہے مگر اس کے باوجود بھی ہمارے احوال اور اعمال میں سے اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالی نے تو یہاں تک فرمایا، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا یقینا اور ہم اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے احوال کو بھی جانتا ہے، خیالات کو بھی جانتا ہے. تو جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور وہ تمہاری حالت کو جانتا ہے، تو اس سے ہمیں جو فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہمارے اندر اور بڑھتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے علو کو تسلیم کرتے ہیں تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ ہمارے تمام حالات جانتا ہے، ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں ایون. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، چاہے ہم تنہائی میں ہوں، چاہے ہم سب کے سامنے ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جہاں بھی ہوں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمیں جانتا ہے. تو اس سے پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا. اور اگلی حدیث بھی وہی ہے کہ جب رسول اکرم نے ایک کنیز سے پوچھا تھا، این اللہ؟ قالت فی السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول اللہ. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواہ مسلم. رسول اللہ نے اسے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے، اس نے جواب دیا اللہ آسمان میں ہے. آپ نے پھر پوچھا میں کون ہوں، اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا تھا کہ اسے آزاد کر دے، بے شک یہ تو مومنہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک جو کنیز تھی وہ اس بات جانتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جو جہمیہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیتا ہے، جو معطلہ ہے، معطلہ کے نزدیک اگر اس نے اپنے قول فی السما سے ارادہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ علو میں ہے تو وہ کافر تھی، اس لیے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کسی جہت میں اثبات کرنا، یعنی وہ ایسے پرسن کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے، کسی سمت میں نہیں ہے، اسے خالی قرار دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر پوچھنا اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہے، یعنی جہت ثابت ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جگہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ہر شے سے بڑا ہے، اور یہ کہ کون کے اوپر عدم ہے، یعنی وہاں صرف اللہ ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر ہے. سبحان اللہ. تو اس بات کی دلیل ہے یہ کہ آتقہ فإنها مؤمنة، کہ کافر غلام کو آزاد کرنا غیر مشروع ہے. یہی وجہ ہے کہ یعنی اگر کوئی مومنہ ہے تو اس کو آزاد کر دیا جائے، یا مومن ہے تو اس کو آزاد کر دیا جائے. تو یہاں حدیث میں رسول اکرم نے اس مومنہ کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی معیت پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علو پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہے، وہ استوى علی العرش ہے، لیکن اس کا نزول بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ نزول بھی فرمائے آسمانی دنیا پر اور عرش پر مستوی بھی رہے، یعنی ہم تو جانتے نہیں کیونکہ کیفیت تو ہم کو بتائی نہیں گئی ہے، لہٰذا ہم اس کے بارے میں کوئی رائے کا اظہار نہیں کریں گے، اس پر ایز اٹ از ایمان لائیں گے. باقی کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں دیکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا بیان، یہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. کسی کا کچھ سوال تھا تو ہمارے پاس 3-4 منٹ ہے، پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی صفات سے خالی نہیں قرار دے سکتے. بات سمجھ میں آئی نا آپ کی؟ اگر ہم خالی قرار دیں گے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے، تو آخر کر کیا ہوگا، یعنی انجام کیا ہوگا، یا کہاں پہنچیں گے ہم، یا کس طرح سے ہم بہک جائیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، نعوذ باللہ، پھر ہم ایتھیزم کی طرف چلے جائیں گے. نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی قرار دینا، معطل قرار دینا، مطلب اس کی ذات کی نفی کرنا ہے. نعوذ باللہ. سوری، جنات کے بارے میں مجھے کچھ اتنی معلومات نہیں، اصل میں وہ فیلڈ میں کبھی میں نے کچھ معلومات کرنے کی کوشش نہیں کی. بس اتنا معلوم ہے کہ صبح شام کے اذکار ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور جو لوگ اصل میں جو غلط علم رکھتے ہیں وہی لوگ جنات سے چھوٹی موٹی غیب کی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے فیور میں آ جائیں، اور ان کو پھر ظاہر سی بات ہے جتنے بھی جو یہ عامل اور پیر یہ سب جو چل رہا ہے ان کا کاروبار اسی پر چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے. ایکچولی مجھے سحر یعنی جادو، نظر اور جنات وغیرہ اس کے بارے میں کوئی بھی علم زیادہ مجھے بالکل بھی نہیں، جتنا بس اپنے پروٹیکشن کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کی، جو بھی دعائیں کر کے صبح شام کے اذکار کر کے، بس اتنی ہی معلومات ہے مجھے اس کے بارے میں، مجھے اور کوئی معلومات نہیں ہے. اسی لیے میں جو اس طرح کے سوالات کے جوابات بھی میں نہیں دے پاتی ہوں، کیونکہ مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے. جزانا ویا کے اور کچھ فقہی سوالات ہے، یا یہاں عقیدے سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہے تو میں کوشش کروں گی انشاءاللہ، لیکن جنات وغیرہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ ہی رکھے. جی ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ ختم کرتے ہیں کلاس اپنی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے آدھا گھنٹہ پہلے جوائن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بہت برکت دے. اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، انکنوینئنس ہو گیا ہوگا آپ کو، لیکن بہرحال جزاکم اللہ خیرن. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی زبان ہی نہیں ہے نا، مطلب یہ تو سب انسانوں کے خود کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود زبانیں بنائی ہیں. بس اللہ کلام کرے گا اور بندہ اس کو سمجھ سکے، یعنی اللہ جیسے بھی کلام کرے گا تو بندہ اس کو سمجھ پائے گا، اس کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی. بندے کو ضرورت پڑے گی نا، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ضرورت ہے کسی کی. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.